الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل خالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات الله مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کا جز اور پروردگار عالم کا مشہور و معروف فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں چند ایک جملات مرحوم کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یقیناً آپ میں سے بہت سارے احباب مرحوم کو مجھ سے بہت اچھی طرح سے زیادہ جانتے ہوں گے اور ان سے واقف ہوں گے اور ان کی خدمات کے جو انہوں نے انجام دیں ان سے بھی واقف ہوں گے. میں بہرحال مرحوم کو بہت زیادہ اس حوالے سے نہیں جانتا. میری واقفیت مرحوم سے ان کے بیٹے کے حوالے سے کہ جو قوم کے ایک عالم اور فاضل طالب علم ہیں ان کے حوالے سے. انسان اپنی زندگی میں بہت سارا سرمایہ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اپنے بڑھاپے کا سرمایہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنی اولاد کو وہ معمولاً اپنے لیے ہی بچا کر رہتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر یا دنیا میں کسی کامیابی کے کسی خاص منزل پر پہنچے گا تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوگا. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ سید الشہداء کے راستے میں قربان کر دینا اپنے ایک ذہین فتین عالم فاضل فرزند کو اہل بیت علیہ السلام اور دینی علوم کی تحصیل کے لیے وقف کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم کے جہاں اور بہت سارے بڑے کام ہوں گے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ یہ صالح اولاد ہے. کہ جتنے بھی اعمال ان کے یہ فرزند انشاءاللہ انجام دیتے رہیں گے، اور یقیناً اگر مرحوم کی دعاؤں کا اثر ان کے ساتھ رہا اور خود ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جاری رہا اور ان کی اولاد سے مزید علماء کا سلسلہ جاری ہوا، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مرحوم خود بخود اس میں شامل ثواب ہوتے رہیں گے۔ اور یہ شجر ایسا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اس کا قائم ہو جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہے، اور پھر ماشاءاللہ ان کے جو فرزند ہیں ہمارے برادر عزیز مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی زیدی صاحب، ایک بہت قابل اور فاضل شخصیت ہیں، جتنی بھی یہ خدمات انجام دیں گے اور خصوصاً جو بھی چیز تحریر کی شکل میں خاص طور پر لے کر آئیں گے وہ جب تک باقی رہے گی نہ صرف ان کو خود اس کا ثواب ملتا رہے گا بلکہ ان کے والدین اور خصوصاً والد مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ لہذا مختلف مراحل ہیں، لیکن چند ایک جملے آپ کی خدمت میں موت کے حوالے سے عرض کروں گا، اس لیے کہ حدیث اور روایات ہمیں متوجہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ موت موت ہے، لیکن اس کی یاد اور اس کا ذکر دلوں اور ایمان کی حیات کا باعث ہے۔ یہ عجیب شے ہے، خود موت ہے لیکن دلوں اور ایمان کی حیات کا باعث ہے۔ ہوتی کیا ہے موت؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں ہم معمولاً یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کیا ہے۔ جس چیز کو ہم نے موت کا نام دیا ہوا ہوتا ہے اور جسے ہم موت سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم اسے چیلنج کر دیتا ہے، اور جب قرآن کریم اسے چیلنج کرتا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ صرف اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کے چیلنج کے بعد اپنی اصلاح کرنے کے بجائے قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصلاح ہمیں اپنی کرنی ہے۔ ہمارے کانسیپٹس بہت سارے ایسے ہیں جو محدود اور ناقص ہیں، ان میں سے ایک کانسیپٹ موت کا بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے موت کیا ہے، ہم نے ایک خاص کیفیت کا نام موت رکھا ہوا ہے، ہم ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیفیت واقعاً موت ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ کیفیت جسے ہم اور آپ موت کے نام سے پہچانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے۔ اب اس کے بہت سارے آثار ہیں، دل بند ہو جاتا ہے، سانس لینا بند ہو جاتا ہے، غذا کا طلب کرنا، یہ سب آثار موت ہیں۔ اصل کیا ہے؟ روح اور بدن کے اندر جدائی، اور اسی کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ موت۔ قرآن اس کو چیلنج کہاں کرتا ہے؟ قرآن اس کو چیلنج کرتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ، ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں اور قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ اب ہماری اور آپ کی ڈیفینیشن میں موت کیا ہے؟ روح اور بدن کی جدائی، اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ موت۔ یہ اگر پروسیس خود سے ہو جائے تو موت ہے، اور اگر کوئی اس کا باعث بنا ہوا ہو تو قتل ہے، ورنہ قتل اور موت میں اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہیں کسی ڈکشنری میں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں پر بھی آپ کے علم میں، کسی ذہن میں، کسی بھی لغت کے اعتبار سے یہ بات موجود نہیں ہوگی کہ قتل کی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ جس میں زندگی کا کوئی تصور باقی ہو۔ قتل صادق ہی وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر کسی اور کی وجہ سے بدن اور روح میں جدائی ہو جائے۔ قتل کیا ہے؟ قتل یہ کہ کوئی کسی شخص کو مارے اور اس مارنے کے نتیجے میں کیا ہو؟ جسے مارا گیا ہے اس کے بدن اور روح کے درمیان جدائی ہو جائے۔ آپ متوجہ ہیں اس بات کی طرف؟ اگر یہ جدائی پیدا نہ ہو وہ قاتل نہیں کہلاتا، یہ مقتول نہیں کہلاتا۔ کوئی کسی کو بہت مارے، ساری ہڈیاں توڑ دے، اس کی زخمی کر دے سر سے لے کر پیر تک، لیکن جب تک اس کی سانس چل رہی ہے اس کے ساتھ روح اس کے بدن میں موجود ہے وہ قاتل نہیں کہلائے گا، یہ مقتول نہیں کہلائے گا۔ ضربت زیادہ نہ ہو، خطرناک ہو، سر پر لگ گئی، بندہ کومے میں چلا گیا۔ اب یہ کومے میں جو گیا ہوا ہے، نہ زندہ کا زندہ ہے اور نہ مردے کا مردہ ہے، لیکن جب تک اس کے بدن اور روح کے درمیان میں ارتباط باقی ہے، گرچہ وہ بہت ہی ضعیف سا ارتباط ہے، جب تک باقی ہے وہ قاتل نہیں کہلائے گا، یہ مقتول نہیں کہلائے گا۔ کب صدق کرے گا؟ جب روح اور بدن میں جدائی پیدا ہو جائے۔ میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو متوجہ کرنا اس بات کی طرف کہ ہمارے ڈکشنری میں، ہماری اطلاعات میں، ہمارے علم میں روح اور بدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ اب چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو، چاہے خود بخود پیش آئے، ہم نے اس کے لیے اپنے لیے طے کیا ہوا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ اب عین اس مرحلے میں جہاں ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بدن اور روح میں جدائی کا نام موت ہے، خدا آ کر اپنے راستے میں قتل کر دیے جانے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، خبردار، انہیں مردہ مت کہنا۔ تو غور کیجیے، میرا اور آپ کا تصور کیا کہہ رہا ہے کہ قتل یعنی موت، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر مقتول نہیں۔ غور کیجیے گا، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مقتول کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ کن مقتولوں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اس کے راستے میں قتل ہوئے ہیں۔ لیکن قتل تو ہو گئے، قتل ہونے کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار، انہیں مردہ مت کہنا۔ تو کیا صرف کہنے اور سننے کا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں، صرف کہنے اور سننے کا مسئلہ نہیں ہے، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ پروردگار، ہماری تو آبزرویشن آج تک یہ کہتی رہی ہے، بھائی سائنس آپ کی مشاہدے کے اوپر بیس کرتی ہے نا، آپ کی آبزرویشن ابھی تک کیا کہہ رہی ہے؟ کہ قتل کا مطلب موت ہے۔ لیکن عین اس مرحلے پر آ کر قرآن نے چیلنج کر دیا کہ خبردار، ان مقتولوں کو، ان کو مردہ مت کہنا، نہ کہنا ایک مرحلہ، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ پروردگار، ہمیں ان کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ میری ابھی تک ڈکشنری میں روح اور بدن کی اتصال کا نام حیات تھا، جدائی کا نام موت تھا، لیکن قرآن نے آ کر چیلنج کر دیا اور کیا کہا؟ بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ یہ پروردگار سمجھا صرف اس لیے رہا ہے کہ اگر تمہارا شعور اور ادراک، تمہارا کانشس لیول اس کو اگر ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا، سمجھ نہیں پا رہا، تو ان کی حیات میں شک مت کرو، اپنے شعور اور ادراک کو بلند کرو۔ اس لیے کہ تمہارا شعور اور ادراک تو بہت چھوٹا سا ہے۔ کیا حیثیت ہے تمہارے شعور اور ادراک کی؟ ہمارا کانشس لیول کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہمارا کانشس لیول ڈیولپ ہوتا ہے ہماری فائیو سینسز کے تھرو، حواس سے خمسہ، ہم دیکھ کر چیزیں درک کرتے ہیں، ان کو اپنے کانشیس لیول میں لے کر جاتے ہیں، سن کر، سون کر، چکھ کر، یہ پانچ سینسز ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک سینس اگر خراب ہو جائے، آپ کے کانشیس لیول کا، شعور اور ادراک کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مادر ذات نابینا ہو، پیدائشی بائی برتھ بلائنڈ ہو، آپ ساری زندگی اس کو رنگ سمجھا نہیں سکتے، یو کین نیور ایکسپلین ہم، کبھی نہیں بتا سکتے آپ اس کو کہ رنگ کیا ہوتا ہے، بلیک کسے کہتے ہیں، براؤن کیا ہوتا ہے، ریڈ کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں، چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رنگ کو اس نے دیکھ کر اپنے شعور کے منزل میں پہنچانا ہے۔ جب آنکھ نہیں ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے رنگ نہیں سمجھا سکتی، شعور اور ادراک بند ہو گیا۔ خود ہمارا شعور اور ادراک محدود ہے، اس کو پھیلانا ہو تو ٹول کی ضرورت ہے، انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے۔ ہماری شعور اور ادراک کی جو کیفیت ہے، کائنات حیات میں بہت ہی ضعیف لیول پر ہے۔ ہماری آنکھیں وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتی، کامن چیزیں، میں بہت بڑی اور بہت دور کی باتیں نہیں کر رہا، ہماری آنکھیں کیا نہیں دیکھ پاتی؟ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی، اور الوژن اور ڈیلوژن کا شکار ہونے کے بعد دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں۔ آپ ایک گلاس میں پانی رکھ کر اس میں چمچہ ڈال دیں، چمچہ آپ کو باہر سے ٹوٹا ہوا دکھائی دے گا، آپ کی نظر کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا واقعی ٹوٹا ہوا ہے؟ نکال کر دیکھ لیں تو پانی میں جا کر ٹوٹ گیا نہیں، پانی میں جا کر ٹوٹا نہیں، نکال کر جڑ گیا نہیں جڑا، ایک سمپل سا الوژن ہے، ویژن کا الوژن ہے۔ سائنس آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر پڑھو گے، میں اس تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، اشارہ کر دیتا ہوں بس۔
لائٹ ویو جب میڈیم چینج کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ریفریکٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا اینگل چینج کر لیتی ہے. اب یہ جو اینگل چینج کرتی ہے اس کو سمجھنے میں مجھے اور آپ کو زندانوں کو ٹائم لگ گیا، بڑی مشکل سے ہمیں بات سمجھ میں آئی. اور تب ہمیں پتہ لگا کہ جو پانی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ جہاں ہوتی ہے وہاں، مجھے جہاں نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں وہ شے نہیں ہوتی. بہت ٹائم لگا مجھے اور آپ کو سمجھنے میں، اس کے باوجود بھی کیا آج بھی میں اور آپ پانی میں پڑی ہوئی چیز کو ایگزیکٹلی وہاں جہاں وہ پڑی ہوتی ہے اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں بہت ٹائم لگے گا دوبارہ سیکھنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا عجیب مظہر ہے. ایک پرندہ ہے جو سینکڑوں میٹر کی بلندی سے، سینکڑوں فٹ کی بلندی سے اسی پانی کے اندر مچھلی کو دیکھتا ہے، اوپر سے ڈائیو لگا کر پانی کے اندر آتا ہے، بغیر کسی غلطی کے مچھلی شکار کر کے. تو اس کو یہ ریفریکشن کا قانون، اس کے آنکھوں کے اندر یہ ساری کی ساری چیز، یہ کس نے سکھائی، کس نے بتائی؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے، پرندے کے اندر موجود ہے. میرے پاس اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں، ہمارا شعور اور ادراک بہت ہی محدود ہے. لہذا اس محدود شعور اور ادراک رکھنے والے انسان سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہیں ان کے حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنا کانشس لیول اوپر لے کر آؤ، اپنے شعور اور ادراک کو ترقی دو، ان کی حیات میں شک مت کرنا. میں آج بحث یہ نہیں کرنا چاہتا کہ شعور اور ادراک کی کیا منزلیں ہیں. ایک چھوٹی سی بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا. موت کیا ہے؟ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا. آج صرف ایک لغت کے اعتبار سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور سہمتوں کو تمام کروں گا. اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ ہمارے پاس آتا ہے، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو چاہے وہ ہم سن رہے ہوں، پہلا احتمال جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے اس کا لغت کے معنی کا، ڈکشنری میں جو معنی ہے. مثلا جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں جو لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں اس کے وہی معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جو ڈکشنری میں موجود ہیں. اگر میں کوئی اصطلاح استعمال کروں گا تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کو متوجہ کروں کہ یہ میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. البتہ اصطلاح اپنے لغوی معنی سے ایک ارتباط رکھتی ہے لیکن خاص معنی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، لہذا اصطلاح کو بیان کرنے کے لیے متوجہ کرنا ضروری ہے. اب خدا جس حیات یا خدا جس موت کی بات کر رہا ہے، کیا پروردگار نے یہاں پر شہداء کے لیے جب کہا کہ یہ ان کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرو تو وہاں شاہ پروردگار کسی کیا خاص اصطلاح کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس ابھی کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا پہلا احتمال یہی ہے کہ جو لفظ میں ہم اور آپ موت سمجھتے ہیں مراد وہی ہے. اب یہ جو لفظ کی موت ہے، یعنی لفظاً جس کو ہم موت کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہمارے ذہنوں میں جو موت کے بارے میں تصویر ہے، موت کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، وہ نہایت محدود اور ناقص ہے. اب چونکہ عربی سے مسئلہ قرآن چونکہ عربی میں ہے، لہذا ہمیں عربی ڈکشنری سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. عربی میں موت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں موت کے حوالے سے مختلف علماء نے بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن صاحب مجمع البحرین نے اور دیگر بہت سارے علماء نے فرمایا کہ موت چیزوں کے اپنے مطابق ہوتی ہے، ہر شے کی موت اس کے مطابق تصور کی جائے گی، اور موت کا تعلق لغوی اعتبار سے سانس لینے یا لینا لینے سے نہیں ہے، روح کے موجود ہونے یا اس سے نہیں ہے، بلکہ لغوی اعتبار سے موت کا تعلق قوت کمالیہ سے ہے. انسان اور ہر شے کے اندر، ہر شے کے اندر کوئی نہ کوئی کمال اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے. یہ کمال ہی ہوتا ہے کہ جو اسے باقی چیزوں سے ڈیفرنشیٹ کرتا ہے، اس سے متمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، اور یہی کمال اس کی اصل اور حقیقی حیات کی علامت ہوتا ہے. جب تک یہ کمال اس شے کے اندر موجود ہے، اس شے کے لیے زندگی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. کمال ختم ہو جائے، قوت کمالیہ زائل ہو جائے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شے مر گئی ہے. مات الشے، شے مر گئی کب کہا جائے گا؟ اب غور کیجیے گا، عربی میں جب کہا جا رہا ہے مات الشے، شے مر گئی، تو اس شے سے مراد صرف جاندار شے نہیں ہے، حتیٰ بے جان چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. اب میں فعلاً سائنس کی اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا جہاں پر سائنس حیات کے معنی کو صرف جاندار میں منحصر کر دیتی ہے. اگر لغوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو عربی لغت میں جو موت کے معنی ہیں وہ ہماری اور آپ کی ڈیفینیشن سے بہت زیادہ وسیع ہیں. لغت کیا کہہ رہی ہے؟ جب تک شے کے اندر اس کی قوت کمالیہ باقی ہے وہ زندہ ہے. غور کیجئے گا. اب قوت کمالیہ میں ایک مثال دوں گا پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. کسی بھی شے میں مختلف قسم کی قوتوں کو متصور کیا جا سکتا ہے. کئی قوتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی شے کے اندر. ان تمام قوتوں کے درمیان میں ایک قوت ایسی ہوتی ہے کہ جس جو اس کی قوت کمالیہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ باقی تمام چیزوں سے مختلف بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اسی قوت کمالیہ کا وجود اس کے لیے زندگی ہے, اور یہ قوت کمالیہ اگر ختم ہو جائے تو موت ہے. ایگزامپل دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں. مثلا زمین, مٹی, اس کو آپ تصور کریں. زمین کے اندر بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں. زمین کے اوپر آپ زراعت کر سکتے ہیں, زمین کے اوپر آپ کنواں کھود سکتے ہیں, کنویں سے پانی بھی نکل سکتا ہے, کنویں سے تیل بھی نکل سکتا ہے. زمین کے اوپر آپ کوئی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. بلڈنگ مذہبی بھی ہو سکتی ہے, کمرشل بھی ہو سکتی ہے, فلاحی بھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں ہم جب زندگی اب اور موت کے حوالے سے زمین کو آ کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کس وجہ سے زمین کو زندہ اور کس وجہ سے زمین کو مردہ کہا جاتا ہے, تو تقریباً تمام دنیا کی جو لغات ہیں, کم از کم معروف زبانیں جو میں جانتا ہوں, چاہے وہ انگلش ہو, چاہے وہ اردو ہو, چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ فارسی ہو, ان تمام زبانوں کے اندر زمین کے لیے بھی مردہ اور زندہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کی اس قوت کمالیہ کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے. اب زمین کی قوت کمالیہ کیا ہے؟ کیا زمین کے اندر کنویں کا ہونا قوت کمالیہ ہے؟ نہیں. تیل نکلنا یہ قوت کمالیہ نہیں. کوئی بلڈنگ کا بنا ہونا نہیں. قوت کمالیہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے زمین اپنی پہچان پیدا کرتی ہے, مٹی اپنی پہچان پیدا کرتی ہے, وہ قوت کمالیہ اس کے اندر قوت زراعت ہے. جس زمین اور جس مٹی کے اندر زراعت کی قوت موجود ہو, دوبارہ پودوں کو اگانے کی قوت موجود ہو, اس مٹی اور زمین کو زندہ کہا جاتا ہے. لیکن جس مٹی اور زمین کے اندر سے یہ قوت, اب باقی قوت چاہے اس کے اندر موجود ہو, لیکن اگر یہ قوت موجود نہ ہو تو اسے بنجر کہا جاتا ہے, اسے مردہ کہا جاتا ہے, ڈیڈ لینڈ کہا جاتا ہے, زمین مردے, ماتت الارض, زمین مر گئی. مرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب اس کے اندر قوت زراعت باقی نہ رہے تو اس زمین کو زمین مردہ کہتے ہیں. بس اب ایک غور کیجئے گا یہاں پر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لغوی اعتبار سے حیات کا تعلق سانس لینے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق حرکت کرنے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق غذا کھانے سے نہیں ہے, بلکہ حیات کا تعلق قوت کمالیہ سے ہے. جب تک قوت کمالیہ موجود ہے تب تک حیات موجود ہے. قوت کمالیہ ختم ہو جائے تو حیات بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر یہ مرحلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو قرآن کی وہ گفتگو بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا سب خدا کی تسبیح کرتا ہے. اب ہمارے بچے آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو شے زندہ نہیں ہے یہ تسبیح کیسے کرتی ہے؟ تو اب ہم ان کو جواب دیں گے, زندگی کا تعلق سانس لینے سے نہیں ہے, زندگی کا تعلق چلنے پھرنے حرکت کرنے سے نہیں ہے, زندگی کا تعلق قوت کمالیہ سے ہے. جب تک شے کے اندر قوت کمالیہ موجود ہے اس کے اندر حیات تو موجود ہے, اور اگر حیات موجود ہے تو تسبیح بھی موجود ہے. لہذا غور کیجئے گا, اگر چاند کے چمکنے میں اس کی قوت کمالیہ ہے تو جب تک چمک رہا ہے زندہ بھی ہے اور تسبیح بھی کر رہا ہے. جب تک سورج کا کمال اس کے روشن اور گرم ہونے میں ہے, جب تک یہ صفات اس کے اندر موجود ہیں, زندہ بھی ہے اور تسبیح بھی کر رہا ہے. تو ہر شے اپنی قوت کمالیہ کے اعتبار سے اس کے لیے زندگی اور موت کا تصور قائم کیا جاتا ہے. لہذا غور کیجئے گا, پہاڑ میں اور زمین میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کیمیکلی جا کر دیکھنا چاہیں, سوائل انالیسس کرنا چاہیں, تو شاید مٹی میں اور پہاڑ کے اجزاء میں کوئی خاص فرق آپ کو نہیں ملے گا. پہاڑ اسی مٹی کے منجمد ہو جانے کا نام ہے, اسی مٹی کے ثابت, سخت اور مضبوط ہو جانے کا نام کیا ہے؟ پہاڑ. یہی مٹی سخت ہو جائے گی پہاڑ میں تبدیل ہو جائے گی, پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیمیکلی اگر دیکھا جائے تو شاید دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جو چیز زمین کی قوت کمالیہ ہے وہ پہاڑ کی قوت کمالیہ نہیں ہے. پہاڑ کی قوت کمالیہ اس کی اپنی نسبت سے ہے, اپنی نسبت سے ہے۔ لہذا پہاڑ کے اوپر اگر کاشتکاری ہو بھی رہی ہو، پہاڑ کے اوپر ایگریکلچر ہوتی بھی ہو، تب بھی ایگریکلچر کی قوت کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے پہاڑ کا زندہ اور مردہ ہونا بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگتی ہی پہاڑ پر ہیں، بہت ساری بوٹیاں ہیں جو پہاڑ پر اگتی ہیں، چائے کی کاشت ہوتی ہی تقریباً پہاڑوں کے اوپر ہے۔ اب یہ پہاڑ پر اگنے کی وجہ سے پہاڑ کے اندر، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پہاڑ کی نسبت کسی نے کہا ہو بھائی اس پہاڑ پہ چونکہ کچھ نہیں اگتا اس لیے یہ زندہ نہیں ہے؟ نہیں، پہاڑ کا تعلق، چونکہ پہاڑ پہاڑ ہے، زمین سے فرق کرتا ہے۔ تو کس وجہ سے فرق کرتا ہے؟ ایک وجہ اس کے اندر قوت کمالیہ کا فرق بھی ہے۔ پہاڑ کی قوت کمالیہ قوت زراعت نہیں ہے، پہاڑ کی قوت کمالیہ اس کے سینے میں موجود منرلز میں ہے، معدنیات میں ہے۔ لہذا اب جب ہم پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو پہاڑ کے لیے کہا جاتا ہے اس پہاڑ کے اندر جس کے اندر منرل باقی ہو کہا جاتا ہے یہ زندہ ہے، منرل نہ موجود ہو، ختم ہو جائے تو کہتے ہیں مردہ۔ لہذا غور کیجئے گا، مائننگ میں آپ جا کر دیکھیں جن مائن سے منرل نکل رہا ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے لیونگ مائن، اور اگر منرل نکلنا بند ہو جائے تو پھر کہتے ہیں یہ مائن ڈیڈ ہو گئی ہے۔ کیا سانس لینا چھوڑ دیا؟ کیا کھانا پینا چھوڑ دیا؟ کیا روح اور بدن میں جدائی ہو گئی؟ نہیں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے۔ کب ڈیڈ کہا جاتا ہے؟ جب اس کی قوت کمالیہ ختم ہو جائے۔ لہذا مائن پہاڑ جب تک اس میں سے منرل نکل رہا ہے لیونگ ہے، اور یہی منرل نکلنا بند ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈیڈ ہے، مائن مر گئی۔ اب آ جائیں اس سے اوپر، جہاں جہاں جس جس شے میں جائیں گے، کسی بھی پلانٹ کو اٹھا لیں، ہر پلانٹ اپنی کچھ خاصیت رکھتا ہے، وہ خاصیت جب تک اس کے اندر ہے زندہ ہے۔ اگر وہ خاصیت دینا بند کر دے تو پھر اسے زندہ حساب نہیں کیا جاتا۔ لہذا ادبی دنیا میں آپ جانتے ہیں وہ پھول جو خوشبو نہ دے اسے زندہ حساب نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر شے اپنی قوت کمالیہ کے اعتبار سے پہچانی اور جانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حیوانات میں آ جائے، ہر حیوان اپنے اندر کوئی ایک ایسی اسپیشلٹی رکھتا ہے، اپنے اندر کوئی ایک ایسا کمال رکھتا ہے، اسی کمال کی نسبت اسے زندہ یا مردہ حساب کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ غور کیجیے گا، اگر شیر میں شجاعت نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ شیر نہیں ہے، ایسے شیر کا کیا فائدہ۔ بھیڑیے میں درندگی نہ ہو تو لوگ اسے بھیڑیا نہیں مانتے، کتے میں وفا نہ ہو تو لوگ اسے حیوان نہیں مانتے۔ بس ہر حیوان اپنی اس اسپیشلٹی کی وجہ سے، اپنی اس خاصیت کی وجہ سے کیا ہے؟ پہچانا چاہتا ہے۔ اس کی جو پہچان ہے اور اس کی جو حیات ہے، اس کا تعلق اس کی اسی قوت کمالیہ کی نسبت ہے۔ اب اگر ہر شے کی حیات اس کی قوت کمالیہ کی نسبت سے ہے تو پھر انسان کی قوت کمالیہ کیا ہے؟ تاکہ ہم انسان کے لیے بھی حیات اور موت کی گفتگو کو معین اور مشخص کر سکیں۔ تو اب جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک ہمیں انسان کے بدن کے اندر علی ظاہر کوئی کمال نظر نہیں آتا، نہ ہماری آنکھیں تیز، نہ ہمارے کان تیز، نہ ہماری ناک تیز، کوئی ہے کمال ہمارے اندر؟ نہ ہمارے بدن کی کھال موٹی ہے، نہ ہمارے پنجے ہیں، نہ ہمارے نوکیلے خطرناک دانت ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ڈنگ ہے کہ ہم کسی کو کاٹ سکیں، زہر لگا سکیں، کوئی چیز ہے کہ ہم تیز بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی بھی چیز ہمارے بدن میں علی ظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جو ظاہری ضعف ہے، یہ جو ظاہری طور پر کمال کا نہ ہونا ہے، شاید اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے پروردگار ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے۔ یہ ضعف کہاں ہے؟ یہ ضعف اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے ضعیف، سب سے نحیف بدن انسان رکھتا ہے۔ البتہ بدن میں بھی کمال ہے، اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کمال انسانی کی اگر بحث کی، انشاءاللہ انسان شناسی کی گفتگو تو وہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر انسان کے بدن کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ بس اب غور کیجئے گا، اگر انسان کے بدن کے اندر کوئی کمال نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خالق نے انسان کی کمال کو، انسان کی قوت کمالیہ اگر اس کے بدن میں نہیں رکھی ہے تو انسان کی موت اور حیات کا تعلق بھی اس کے بدن سے نہیں ہے۔ جب ہمارے بدن کے اندر کوئی کمال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارے حیات کا تعلق بدن سے نہیں ہے، موت کا تعلق بدن سے نہیں ہے۔ تو اگر، اب غور کیجئے گا، تعلق کس سے ہے؟ قوت کمالیہ سے. اگر اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے تو بدن سانس لے رہا ہو لیکن قوت کمالیہ موجود نہ ہو تو سانس لیتا ہوا بھی چلتی پھرتی لاش کہلاتا ہے. اور اگر سانس لینا بند کر دے, روح نہ ہو لیکن قوت کمالیہ باقی بچ جائے تو پھر جنازہ بھی زندہ کہلاتا ہے. اب یہ جو قوت کمالیہ ہے یہ معلوم ہو جائے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا چلتی پھرتی لاش کون ہے اور زندہ جنازہ کون سا ہوتا ہے. یہ خود بخود معلوم ہو جائے گا. وہ قوت کمالیہ کیا ہے؟ کیا قوت کمالیہ میں نے عرض کیا انسان کے بدن میں نہیں ہے. اب آپ سب سے کسی سے بچے سے بھی پوچھوں گا تو اٹھ کر کہے گا انسان کی قوت کمالیہ اس کے اندر عقل کا موجود ہونا ہے. یہ عقل ہے جو قوت کمالیہ. لیکن عقل سے مراد کیا ہے؟ کیا عقل سے مراد سائنٹیفک عقل ہے کہ پھر ہم سائنسدانوں کو کہیں یہ تو زندہ ہے باقی سب مردہ؟ سائنسدانوں میں بھی مشخص کرنا پڑے گا, انجینئروں کو زندہ کہیں, ڈاکٹروں کو زندہ کہیں, ایٹامک سائنس کو کہیں, کس کو کہیں, یہ بھی تو مشخص کرنا پڑے گا. ان کو مشخص کریں گے تو وہاں سے فلسفی کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے بھائی ہم بھی اپنی جگہ عالم ہیں. ان کی بات کریں گے تو ہیومن سائنس والے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم بھی ہیں. ہاں فنون لطیفہ والے آ جائیں گے, وہ کہیں گے ہم بھی ہیں. تو پھر ایک چیز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ بالآخر انسان کے عقل کا وہ کون سا معیار ہے جسے اس کی حیات کے طور پر مشخص اور معین کیا جا سکے. تو اس عقل سے مراد کیا ہے؟ اس عقل سے مراد نہ سائنٹیفیکل عقل ہے, نہ اس سے مراد فلسفی کی عقل ہے. اس عقل سے مراد بڑی سادی سی عقل ہے اگر ہم اسے صحیح طریقے سے کام کرنے دیں. تو یہ سادی سی عقل کیا کرتی ہے؟ یہی سادی سی عقل انسان کا کمال ہے. لیکن کب عقل اپنے وجود کے اندر آٹومیٹک, اس کے اندر یہ سلسلہ آٹومیٹک ہے. کیا ہے کہ عقل اگر کسی بھی جگہ پر ضعف کو, نقص کو, عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو عقل اسے دور کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے نہ آپ کو فلسفہ چاہیے نہ سائنس چاہیے, سمپل سا کام ہے. لہذا ہم مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں, دیوانے کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یا اس کی عقل عیب کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی ہوتی یا اس عیب کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ایسے ہی ہے نا, اب اس کو بھی نہیں پتہ لگتا بیچارے کو کہ یہ گندگی ہے, یہ نجاست ہے, میں نے کپڑے سیدھے پہنے ہیں, الٹے پہنے ہیں, کیا کیا ہے, نہیں پتہ لگتا. یعنی کیا ہوتا ہے, عیب کو ہی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور فوراً ہی اسے ریموو کرنا چاہتی ہے. ایک صاحب عقل آدمی کو جیسے ہی آپ بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہمارے اندر عیب شمار ہوتی ہے ہم فوراً اسے ریموو. کم ترین مرحلہ عقل کا ہمارے اور آپ کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں پیش آتا ہے. میرے کپڑوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو عیب شمار ہوتی ہو, آپ متوجہ کریں گے میں فوراً دور کرنا چاہوں گا. میری داڑھی میں کوئی ایسی چیز لگی ہو جو عیب یا نقص شمار ہوتی ہے, آپ جیسے ہی متوجہ کریں گے میں فوراً دور کرنا چاہوں گا. لہذا انسان فطرتاً اپنی عقل کی وجہ سے کیا چاہتا ہے, عیب سے, نقص سے نفرت رکھتا ہے, اسے ریموو کرنا چاہتا ہے. یہ عقل کا کام. اب عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان میں دی تو ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا, اس پروردگار نے جس نے مائکروسکوپک سنگل سیلولر آرگنزم سے لے کر ہاتھی جیسے بڑے دیو ہیکل حیوان, ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم اس کی زندگی کے علم کے بغیر نہیں بھیجا. کوئی حیوان, کوئی جانور, کوئی پودا ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی کا سائیکل گزارنے کا علم نہ رکھتا ہو. جس پروردگار نے ہر شے کو کم از کم اس کی زندگی کا علم دے کر پیدا کیا اسی نے انسان کو پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس عالم میں کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی جاننے والے نہیں. عجیب بات ہے, جن کو اللہ نے کمال دیا ان کو اس کمال کی نسبت علم دیا, لیکن جس کو اللہ نے کمال نہیں دیا, عقل دی, اس کو عقل دینے کے بعد کوئی کمال نہیں دیا ایک طرف, اور ساتھ ساتھ کوئی علم نہیں دیا. لا تعلمون شیئا, جاہل مطلق دنیا میں بھیج دیا. خدا کی خلقت کے کمال کو سمجھیں, ہر شے کو جس کو کمال دیا کمال کی نسبت علم دیا, لیکن انسان کو کوئی کمال نہیں دیا، عقل دی لیکن اس طرف سے اللہ نے انسان کو جاہل مطلق پیدا کیا. اب انسان کمبینیشن ہے کس چیز کا؟ عقل اور جہل کا. ایک طرف عقل ہے، دوسری طرف جاہل مطلق ہے. انسان کمبینیشن ہے عقل کا اور نقص کا، انسان کمبینیشن ہے عقل اور عیب کا. تو یہ کمبینیشن کیا کرتا ہے؟ یہی کمبینیشن کمال کرتا ہے. کیا کمال کرتا ہے؟ اگر عقل عیب کو تلاش کر لے، نقص کو تلاش کر لے، جہل کو تلاش کر لے تو کیا چاہتی ہے؟ اسے ریموو کرنا چاہتی ہے. سمپل سا کام ہے، اسی کے اندر کمال پوشیدہ. کیا کمال پوشیدہ ہے؟ جب انسان اپنے نقص کو دیکھتا ہے، عیب کو دیکھتا ہے، جہالت کو دیکھتا ہے، تو جتنا اپنے عیب اور نقص سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی شدت سے اپنے اس نقص اور عیب کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے. جس عیب کو، جس نقص کو وہ خود دور کر سکتا ہے، خود کر لیتا ہے، اور جس عیب اور نقص کو وہ دور نہ کر نہ پائے، اس کے لیے وہ اس صاحب کمال کو تلاش کرتا ہے کہ جو اس کے اندر سے عیب اور نقص کو دور کر کے اسے صاحب کمال بنا سکے. اب یہ اس مرحلے میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو جہاں کہیں کوئی بھی صاحب کمال پاتا ہے کہ جو اسے عیب سے نکال کر کمال کی طرف لے جا سکے، خود بخود اس کے پیچھے آتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کرتا ہے. اب اگر یہی عقل ایک اور مرحلہ طے کر لے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ مرحلہ طے کر لے کہ کائنات میں میں جہاں کہیں پر بھی جاؤں گا، ہر جگہ مجھے نقص ہی نقص ملے گا. تو جو خود ناقص ہوگا وہ مجھے ایک مقام تک تو پہنچا دے گا، جس مقام پر وہ خود نہیں پہنچا وہاں مجھے نہیں پہنچا سکے گا. اگر یہ مرحلہ درک کر لے تو خود انسان کے وجود کے اندر سے کسی ایسی ذات کی خواہش اور طلب پیدا ہوتی ہے جو صرف کمال ہی کمال ہو، جس کے کمالات محدود نہ ہو، جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. جب یہ طلب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ ایسی ذات کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ کائنات میں ایسی ذات صرف اور صرف خداوند کریم کی ذات ہے، واحد ذات ہے پروردگار کی جو جمیع کمالات رکھتی ہے اور تمام کمالات کو بھی لامحدود طریقے سے رکھتی ہے. وہ کمال مطلق ذات ہے. بس جیسے ہی انسانی عقل یہ معلوم کر لیتی ہے کہ خدا جمیع کمالات رکھنے والا اور کمالات کو بھی لامحدود انداز سے رکھنے والا ہے، تو پھر وہ جان لیتا ہے کہ اگر مجھے اپنے آپ کو نقص اور عیب سے باہر نکالنا ہے تو واحد ذات جو مجھے چاہیے وہ خدا کی ذات ہے. اور اگر انسان حقیقی معنی میں خدا کو طلب کرنے لگ جائے، اسی طلب خدا کا نام توحید پرستی ہے. لہذا علماء جو کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً توحید پرست ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی فطری عقل کو بھی سالم طریقے سے کام کرنے دیں، وہ خود بخود ہمیں خدا کے حضور تک لے آتی ہے. آٹومیٹک کام ہے، آٹومیٹک کام ہے. صرف عقل کو اس کا راستہ طے کرنے دیں، عقل کو سالم طریقے سے آگے بڑھنے دیں. دھوکہ مت کھائیں شیطان کا کہ شیطان ہمیں کمال کے لیے کبھی اس کے در پر لے کر جاتا ہے، کبھی اس کے در پر لے کر جاتا ہے، کبھی کہتا ہے دولت کے اندر کمال ہے، کبھی کہتا ہے قدرت کے اندر کمال ہے، کبھی کہتا ہے شہرت کے اندر کمال ہے. اگر انسان ان دھوکوں میں نہ آئے تو کہاں پہنچتا ہے؟ خدا کے دروازے پر. اب یہ خدا کے دروازے پر پہنچنا، عقل اگر اپنے فطری راستے سے خدا کے دروازے تک پہنچ جائے، یہی کمال ہے انسان کا. بس اصل جو انسان کا کمال ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید پرستی ہے. بس جو عقل خدا کے دروازے تک پہنچ جائے، اس کا مطلب اس کی قوت کمالیہ موجود ہے. اسی کا نام، اسی توحید پرستی کا نام ایمان ہے. لیکن یہ ایمان کا ایک مقام ہے، ایک مرحلہ چھوٹا سا اور ہے جس کو عقل نے طے کرنا ہے، اور عقل اگر اس کو طے کر لے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. وہ مرحلہ کیا؟ جس کو ہماری عام آپ کی سب کی عقل دنیاوی سائنٹیفک طور پر بھی اسی طرح سے حل کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کہیں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ایک طرف کمال مطلق ہو شدت کے ساتھ اور دوسری طرف ناقص ہو عیب کے ساتھ، یہاں نقص ہی نقص ہو وہاں کمال ہی کمال ہو، تو ان دونوں کے درمیان میں رابطہ پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو ناقص ہے وہ اپنے نقص کی وجہ سے کمال مطلق کی بارگاہ میں یا اتنا کمال نہیں لے گا جتنی ظرفیت ہے، تب بھی ظلم کرے گا، نقصان اٹھائے گا، یا اپنی حیثیت سے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تب بھی عیب ہے، تب بھی نقصان ہے۔ بس اس کے نقص اور اس کے کمال کے درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کا کام یہ ہے کہ وہ ناقص کو اس کی ظرفیت کے مطابق پہنچا سکے۔ یہ ایمان کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اب میں اس پوری گفتگو کو ایک ایگزامپل سے بس اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے بیان کروں، بزرگ میرے متوجہ ہو چکے ہیں، صرف ایک ایگزامپل دوں گا اور بات کو ختم کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے، صرف بات کو اپنے نوجوان ساتھیوں تک پہنچانے کے لیے ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے تشبیہ دے رہے ہیں، تمثیل دے رہے ہیں صرف سمجھانے کے لیے، فرض کریں کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں الیکٹرانک، یہ سارے کے سارے، ان کو آپ ظروف ناقص تصور کر لیں۔ یہ ظروف ناقص ناقص ہے کب تک؟ جب تک بجلی نام کا کمال ان کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ دنیا کا بہترین فریج خرید لیں، اے سی خرید لیں، بجلی نہیں ہو تو کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی بھی الیکٹرانک آلہ آپ خرید کے رکھ لیں گھر میں، جتنا مرضی مہنگا ہو، جتنی اچھی کمپنی کا ہو، جب تک بجلی نامی کمال نہیں آئے گا کام نہیں کرے گا۔ بس یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ کیا ہیں؟ ظروف ناقص ہیں۔ کب یہ اپنا کمال دکھائیں گے؟ ان کے اندر سے بھی جو ان کا اپنا کمال ہے وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب بجلی ان سے، کرنٹ ان کے اندر آ جائے گا۔ اور بجلی کے اعتبار سے اگر بجلی کمال ہے تو یہ کمال مطلق شکل میں کہاں ہے؟ وہاں پر کہ جہاں پر جس پاور اسٹیشن سے یہ جنریٹ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر یقیناً مقایسہ نہیں ہے، خدا کی ذات کو ہم کسی بھی چیز سے مقایسہ نہیں کر سکتے، صرف اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ بجلی کو ہم نے کمال تصور کر لیا، جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ اس کی مرکزی سورس ہے، وہی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ قدرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ ظروف اور ظروف ناقص ہیں، جہاں تک جب تک کرنٹ ان تک نہیں پہنچے گا ان کے اندر سے کمال ظاہر نہیں ہوگا۔ اب یہ جو پاور اسٹیشن ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ بجلی جب اپنے کمال کی صورت میں ہے تو لامحدود نہیں ہے، لیکن جو شدید ترین کیفیت ہے وہ ہزاروں میگا واٹ اور ہزاروں میگا وولٹ کی کرنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اب اگر میں اپنا 100 واٹ کا بلب لے کر چلا جاؤں پاور اسٹیشن میں اور وہاں جا کر یہ کہوں کہ بھائی یہ میرا بلب آپ اپنے یہ پاور اسٹیشن میں لگا کر چلا دیں، کیا ہوگا؟ ابھی لگایا ہی ہوگا کہ بلب پھٹ جائے گا۔ تب میں کہوں کہ بھئی آپ کا کیسا بیکار سا پاور اسٹیشن ہے جو 100 واٹ کا بلب جلا نہیں سکا، تو پلٹ کر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قبلہ مسئلہ یہاں نہیں ہے، آپ کے بلب کی اوقات نہیں ہے، اس کی ظرفیت نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آ کر مرکز اور محور سے رابطہ قائم کر سکے۔ آپ کے بلب کی اوقات یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں لگائیں، ہم پاور اسٹیشن کے اور آپ کے ظروف کے درمیان میں ایک ٹرانسفارمر لگائیں گے۔ یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کا کام کیا ہوگا؟ یہ ہزاروں میگا واٹ اور وولٹ کے کرنٹ کو برداشت کرے گا، اس کے اندر تحمل ہے، یہ برداشت کرے گا اور پھر یہ آپ تک آپ کی ظرفیت کے مطابق پہنچاتا رہے گا۔ جس کو 20 واٹ چاہیے اسے 20 دے دے گا، جسے 100 چاہیے اسے 100 دے گا، جس کو 500 چاہیے وہ 500 لے لے گا، جو 1000 والا ہوگا وہ 1000 لے لے گا، کام چل پڑے گا۔ غور کیجیے گا، خدا اور ہمارے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس حضور میں مستقیماً پہنچ سکیں۔ یہ تو بجلی کی مثال ہے کہ جہاں پر اس کی جو قوت ہے وہ محدود ہے، خدا کی قوت و قدرت و کمالات سب کے سب لامحدود ہیں۔ مجھ جیسا ناقص اگر وہاں پہنچ بھی جائے تو اس کے پاس سوائے ہلاکت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر تحمل نہیں ہے مستقیماً اس ذریعہ، اس مرکز کمال سے کمال حاصل کرنے کا۔ اب اگر ہماری کنڈیشن یہ ہے تو عقل نے ہم سے کیا کہا تھا؟ عقل نے کہا تھا کہ اگر ظروف ناقص ہوں اور جس سے کمال لینا ہو اس کی کمال کی حد بہت زیادہ آگے ہو، تو درمیان میں ایک ٹرانسفارمر، ایک رابطے کی ضرورت ہے جو رابطہ تمہیں وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچانے کا کام کر سکے۔ تو اسی طرح سے جب عقل کہتی ہے کہ خدا مطلق کمال ہے، کمال بھی اس کے سارے لامحدود ہیں، تو اب اس لامحدود کمال ہستی سے بدھ جیسا ناقص کبھی بھی مستقیم رابطہ پیدا نہیں کر سکتا، لہذا اس کمال کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی واسطے کی ایسی مخلوق درمیان میں رکھے جو وہاں سے جمیع کمالات کو تحمل کر سکے اپنے اندر اور ظروف کو ان کی ظرفیت کے مطابق کمال عطا کر سکے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور تمام مخلوقات کے درمیان میں جس کو واسطے کی مخلوق قرار دیا ہے وہ نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ مخلوق ہے نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کام ہے وہاں سے جمیع کمالات کو لینا، اس کو تحمل یہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے جس کو بھی چاہیے وہ اپنا ظرف لے کر اہل بیت کے دروازے پر آ جائے، جس کو جتنا چاہیے، جو 100 واٹ کا ہوگا اسے 100 مل جائے گا، جو 500 والا ہوگا 500 لے کر جائے گا، جو 1000 والا ہوگا وہ 1000 لے کر جائے گا، لہذا آنا اسی در پر پڑے گا۔ اب کوئی آ کر ابو ذر بنتا ہے، کوئی داد بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی میشم بنتا ہے، کوئی عمار بنتا ہے، کوئی مالک اشتر بنتا ہے، یہ سارے کے سارے اسی دروازے سے اپنی ظرفیت کے مطابق کمال لے کر دنیا میں صاحب کمال ہو کر سامنے آتے ہیں۔ بس اب ایک آخری جملہ کہہ دوں آپ کے دل کی خوشی کے لیے اور پھر بات کو ختم کروں۔ ظرفیت کا ہونا ضروری ہے، کمال بھی موجود ہے، کمال پہنچانے والے واسطے کی مخلوق بھی موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے جو مرحلہ ہے ہماری جانب وہ کیا ہے؟ ظرفیت ہونی چاہیے۔ اب اگر ہمارے اندر ظرفیت ہوگی تو ہم کمال حاصل کرتے ہیں، تب ہمیں اگر ظرفیت ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نہ اس کا قصور ہے نہ ان کا قصور ہے، یہ تو معاملہ ظرفیت پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ مثلا میری ہی ایگزامپل میں جو میں نے آپ کو دی، اگر کوئی بلب پہلے سے فیوز ہو، اب اگر پہلے ہی سے فیوز ہو آپ لے جا کے ٹرانسفارمر سے باندھ دیں، چاہے ٹرانسفارمر کے ساتھ ہی بندھا ہوا ہو، اس کو ٹرانسفارمر چھوڑے، آپ اس کو اگر اسٹیشن پہ بھی لے جائیں گے تب بھی یہ جلے گا نہیں۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ظرفیت نہیں ہے۔ اب آپ ٹرانسفارمر سے باندھ کر لٹکا دیں، ہاں ٹرانسفارمر سے لٹکا رہے 20 سال، لٹکا رہے 30 سال، لٹکا رہے، لٹکنے سے نہیں چلے گا، ظرفیت ہونا ضروری ہے۔ بھائی ہم نے خود بھی دیکھا، خود بھی دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کی ظرفیت نہیں ہے۔ بھئی ابو جہل، ابو جہل جیسے لوگ بھی موجود تھے، ابو لہب جیسے لوگ بھی موجود تھے، کہنے کو رشتہ داری ہے ٹرانسفارمر سے لیکن ظرفیت نہیں ہے، تو بس رشتہ داری بھی کام نہیں آتی۔ کہنے کو ساتھ ابو جہل بھی رہ رہا ہے، کہنے کو ساتھ آس بن وائل بھی رہ رہا ہے، یہ سارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ساتھ رہنے سے روشن نہیں ہوگا، ظرفیت ہوگی تو روشن ہوگا۔ لہذا آج بھی اگر ہم اپنے قلوب کو اسی سے روشن کرنا چاہتے ہیں تو آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جمیع کمالات پہنچانے کے لیے وہ ذات حاضر ہے، ہمارے اندر ظرفیت ہو تو ہم اپنے قلوب کو روشن کر سکتے ہیں۔ ظرفیت کے لیے بعض اوقات ظرف خالی کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے، خدا کے راستے میں قربانی ظرفیت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، آپ خالی کرتے رہے خدا پر کرتا رہے گا۔ ہم جیسے ناقص لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نقص ایک حد سے زیادہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کمال کو برداشت کرے، لہذا جب کوئی چیز آئے تو جتنا آپ اپنے آپ کو خالی کرتے چلے جائیں گے اتنا کمال کی جگہ بنتی چلی جائے گی۔ دل میں جتنی بھی دولت کی محبت ہو، جتنی دولت نکالتے چلے جائیں گے کمال خود بخود جگا کر، جتنی دنیا کی محبت ہے نکالتے رہیں گے خود بخود صاحب کمال ہوتے چلے جائیں گے، ظرفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جو اپنا سارا گھر لوٹا دے، میرے مولا نے یہی تو کربلا میں بتایا، صاحب ظرفیت حق ہیں، سب کچھ لوٹا دیا، کچھ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سید الشہداء نے بچا، ایک ایک چیز قربان کر دی میرے مولا، اور اتنی قیمتی چیزیں قربان کی ہیں کہ تاریخ ان کی حیثیت اور کیفیت کو سمجھ نہیں سکتی۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کچھ افراد کے لیے سید الشہداء نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پدر کی محبت، وہ عواطف، وہ احساسات اور جذبات نہیں ہیں، بلکہ وہ ذوات مقدسہ امامت کے لیے وہ حیثیت رکھتی تھیں، اور ان کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت نے وہ جملے بیان کیے. لہذا ہر کسی کے جنازے پر نہیں کہا میرے مولا نے، لیکن جناب علی اکبر کے جنازے پر آ کر کہا علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھی ہو گئی. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب علی اکبر امامت کے لیے، امام کے لیے نہیں، امامت کے لیے آنکھوں کا درجہ رکھتے تھے. کسی کے لاشے پر کمر تھام کر بیٹھ کر میرے مولا نے کہا الان انکسر ظهری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. تو جناب عباس امامت کے لیے کمر کا درجہ رکھتے تھے. لہذا جب تک حضرت موجود تھے کسی نے بھی امام حسین سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن خدا جانے جناب علی اصغر کی شہادت نے امامت کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے کہ پھر امام حسین کے الفاظ نہیں ہیں، حرکت ہے، عمل ہے، فعل ہے. چھوٹا سا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے. حضرت کا عمل بتا رہا ہے کہ اس ننھے سے مجاہد کی امامت کے اوپر تاثیر کیا. لہذا حضرت علی اصغر کی شہادت کا اثر ایسا ہے کہ بعض مقاتل نے لکھا کہ جب علی اصغر کو دفنا کر میرا مولا خیمے میں وارد ہوا ہے تو آپ کی شہادت کا اثر ایسا تھا کہ کچھ دیر کے لیے بیویاں امام حسین کو پہچان نہیں کر، اور حیرت سے امام کی طرف نگاہ کر رہی تھیں، لباس خون میں غلطا ہے، خدا جانے چہرے پر کیا آثار ہیں کہ بیبیاں پہچان نہیں پائیں. اور امام نے جب آنکھوں میں حیرت کو ملاحظہ کیا تو سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا زینب، السلام علیکم یا ام کلثوم، السلام علیکم یا ام رباب، السلام علیکم یا سکینہ، علیکم منی السلام، تم سب پر حسین کا سلام ہو. بس ادا دارو جب تک حضرت عباس موجود تھے کسی بیوی نے سوال نہیں کیا تھا، لیکن اب جب امام حسین نے رخصتی کے لیے سلام کیا بیویوں نے آ کر آبا کے دامن کو تھام لیا اور رو کر کہنے لگی مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. امام نے کہا میں اپنے باپ جناب زینب اور حضرت امام سجاد کے حوالے تم سب کو کر رہا ہوں. سواری کو منگایا گیا، امام حسین سوار ہونا چاہتے ہیں. صبح سے لے کر اب تک جب بھی میرا مولا گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا تھا کوئی نہ کوئی موجود تھا، لیکن اب کوئی موجود نہیں ہے. بیبیوں نے آگے بڑھ کر مدد کی، امام گھوڑے پر سوار ہوئے، اب چاہتے ہیں بیبیوں سے رخصت کر کے روانہ ہو. گھوڑے کو اشارہ کیا لیکن حرکت نہیں کی اس نے، دوسری مرتبہ اشارہ کیا، جب دوبارہ حرکت نہیں کی تو ایک مرتبہ گردن پر پیار سے ہاتھ کو پھیرا اور پھر مخاطب ہو کے جملے فرمائے کہ اے میرے پرانے ساتھی، میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح سے بہت تھکا ہوا اور تین دن کا پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، لیکن کچھ دیر کی زحمت اور ہے جو حسین تجھے دینا چاہتا ہے. جب تیسری مرتبہ اشارہ کیا، اس نے اپنی گردن کو نیچے کی جانب کیا، حضرت نے جب نگاہ ڈالی تو دیکھا چار سالہ بچی گھوڑے کے سموں کے پاس بیٹھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین نے اتر کے سکینہ کو کیسے رخصت کیا، لیکن راوی یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین چلے ہیں تو ساری بیویاں آ کر دروازے پر بیٹھ گئیں خیمے کی اور امام حسین کی واپسی کا انتظار کرنے لگی کہ شاید مولا پلٹ کر واپس آئے. بس اب میں اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا کہ مرحلہ وہ آیا میدان میں کہ جہاں پر میرا مولا زخموں سے چور چور اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے مجھے میری بادہ گاہ پر لے چل. یہ وفادار ساتھی امام کا امام کو اس جگہ پر لے کر آیا جس گودال کو آج مقتل کے نام سے جانا جاتا ہے، قتلگاہ حسینی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر لے کر آیا۔ اب اس نے دیکھا کہ امام بہت زیادہ زخمی ہے، بدن تیروں میں ڈھکا ہوا ہے، اس نے محسوس کیا کہ شاید امام کو اترنے میں تکلیف ہو۔ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو پہلے کربلا کی ریل پر بیٹھایا اور پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کو پہلو کے بل لگا دیا تاکہ امام کو زین سے اترنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے مولا نے زین کو چھوڑ دیا، لیکن تاریخ مقتل نے ان مرحلہ نقل کیا کہ جب حسین زین سے جدا تو ہو گئے لیکن زمین پر نہیں آئے، بلکہ حضرت کا بدن تیروں پر معلق ہے۔ امام کا یہ وفادار ساتھی ایک مرتبہ اٹھا اور اٹھ کر جب اس نے دیکھا امام کی اس کیفیت کو تو بے چینی میں امام کے گرد چکر لگانے لگا تھا، اور پھر اس نے ایک مرتبہ اپنے دانتوں میں دبا کر امام حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ خدا امام حسین کی مظلومیت کے مقام کو کیسے بیان کروں؟ امام حسن مصطفیٰ کے جنازے پر تیر چلے تھے، اس وقت حضرت کا انتقال ہو چکا تھا ظاہراً، اس جنازے سے جب تیر امام حسین نکال رہے تھے تو بڑی احتیاط سے نکال رہے تھے۔ حسین اتنا غریب ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن بدن سے تیر نکالنے والا کوئی نہیں ہے، گھوڑا اپنے دانتوں سے دبا دبا کر سید الشہداء کے تیروں کو نکال رہا ہے کہ شاید مولا کو کچھ آرام آ جائے۔ اتنے میں کچھ ملائین آگے بڑھے اور اس کو گرفتار کرنا چاہا۔ جب اس نے کچھ لوگوں کو واصل جہنم کیا تو شبر نے ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ ملعون مجھے بھی قتل کر دیں گے، راوی کہتے ہیں دوبارہ دوڑتا ہوا امام حسین کے نزدیک آیا، بے چینی سے چکر لگا رہا تھا، لیکن پھر اس نے ایک عجیب کام کیا۔ اس مرتبہ اس نے اپنی پیشانی کو سید الشہداء کے خون میں غلطہ کیا، اپنی پیشانی پر خون لگا کر ایک مرتبہ اس نے دوبارہ خیموں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ بس عزاداروں، وہ بہنیں وہ بیٹیاں جو دروازے پر سید الشہداء کی منتظر تھی کہ شاید مولا واپس آ جائیں، جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سنا ایک مرتبہ سمجھی کہ شاید امام واپس آ گئے ہیں، بے چین ہو کر بیویاں باہر نکلی۔ اب تو باہر آ کر دیکھا تو سواری تو آ رہی ہے لیکن سوار موجود نہیں ہے۔ ارے خادی زندہ پہنچا، بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر کر رونا شروع کیا، گریا اور فریاد کرنا شروع کی، واہ حسینہ کی صدا بلند ہے۔ لیکن اتنے میں دو بیویوں کے عجیب کام ہے، جناب زینب آگے بڑھی اور جب زلجنا کی پیشانی پر بھائی کے خون کی خوشبو کو سونگا ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی دلہ زینبیہ کی جانب روانہ ہوئی، لیکن تاریخ کہتی ہے حسین کی چار سالہ بیٹی آگے بڑھی، ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام کو تھاما، ایک عجیب سا جملہ کہا ہے میرے بابا کے گھوڑے بس مجھے اتنا بتا دے، ظالموں نے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا یا میرے بابا کو پیاسا ہی قتل کر دیا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بارے اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بارے اللہ منتقب کربلا، منتقب اسیران کربلا، منتقب زہرا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارے اللہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بارے الہ بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بارے الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس سلسلے کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے، نظر حضرت سید الشہداء، اصحاب شہداء، ائمہ معصومین علیہم السلام کرتے ہیں، وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے، بارے الہ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ، اور بالخصوص مرحوم مفہور سید امیر احمد زیدی ابن سید نثار احمد زیدی کی روح کو ایصال فرما دے، بارے الہ تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، قبر برزخ کی منازل کو آسان فرما، بارے الہ ان تمام مرحومین اور تمام حاضرین ہم سب کو قیامت کے دن شفاعت جناب سیدہ میں مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آخر میں مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم مغفور سید تنویر احمد زیدی، سید نثار احمد زیدی کو۔